شمس و سوها بدر و دوجا خیر الورا یا مصطفی یا مصطفی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء اعلام، اساتذہ کرام، طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیزان محترم، جامع کراچی کے اساتذہ اور طلاب کی محنت سے ہر سال یوم مصطفیٰ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. آج جس وقت میں ہمارا اس پنڈال میں موجود یوم مصطفیٰ کو منا رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت امت مسلمہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں، مخصوصاً فلسطین میں، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی جانب نگاہ رکھے ہوئے ہیں. یہ اسی امت کے ایک پیکر کا حصہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں واحد قرار دیا تھا. ابتدا اسی لیے فلسطین کے موضوع سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو قرآن کریم نے یہی قرار دیا کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان قبائلی تعصبات تھے، تمہارے درمیان جھگڑے تھے، فساد تھا. تمہیں خداوند عالم نے اپنے اس حبیب کی نعمت سے اخوان بنایا، تمہیں خداوند عالم نے اپنے اس حبیب کی نعمت سے ایک پرچم تلے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، وہ نبی تمہارے لیے بے منزلہ باپ کے قرار پایا، اس نے بے عنوان ایک شفیق و مہربان باپ اس امت کو، اپنی اولاد کو ہمیشہ اکٹھا رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی تاکید کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اسی نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو، دشمن کی جانب سے کبھی غفلت نہ برتنا. عزیزوں، آج فلسطین ہم سب کی جانب نگاہ لگائے ہوئے ہے. امت مسلمہ کو ایک پیکر واحد قرار دیا گیا ہے. بیان کیا گیا کہ بنی آدم اعضاء یک دیگرن، آدم کی اولاد سب کے سب ایک پیکر واحد ہے. اگر پیکر ہے، ایک جسم ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، تو فارسی کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ پھر جسم کی خصوصیات ہیں، اور اس جسم کے بارے میں شاعر نے بیان کیا کہ من ز چشمان خود آموختم رسم محبت را، من ز چشمان خود آموختم رسم محبت را، ہر عضوی کے درد آیت بے جایش دیدے میں گریت. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے محبت کے سلیقے کو سیکھا ہے، رسم محبت کو میں نے آنکھوں سے سیکھا ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اس کی جگہ آنسو آنکھ بہاتی ہے. یعنی آنکھ ہر جسم کے عضو کے درد کے اندر شامل ہوتی ہے، اپنی اس محبت کا اظہار کرتی ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، آنکھ آنسو بہا کر بتاتی ہے کہ مجھے تیرے درد کا احساس ہے. بس اگر امت مسلمہ ایک پیکر ہے، تو اس جسم کے کسی پیکر کے کسی بھی حصے پہ، کہیں بھی، کسی بھی سرزمین پر چوٹ وارد ہو، پوری امت مسلمہ کو اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے. اور جس طرح آنکھ درد کو محسوس کر کے خاموش نہیں رہتی، آنسو بہا کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، امت مسلمہ کا بھی تقاضا یہی ہے.
کہ اگر آپ کو فلسطین میں ہونے والی ان مصیبتوں پر درد ہے، اگر آپ کو مصیبت میں کیے جانے والے ان مظالم کا احساس ہے، تو اپنے اس احساس کو اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ کم از کم اپنے اس احساس کو اپنی زبان پر جاری کریں، کم از کم اپنے اس احساس کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اتحاد سے ثابت کریں کہ آپ کو امت مسلمہ پر لگنے والی ان چوٹوں پر درد ہے۔ عزیزوں، خداوند عالم نے اس وسیع و عریض کائنات کو بنانے کے بعد کسی بھی شے پر ہمارے لیے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس نے اس وسیع اور اس کائنات کو خلق کیا، کہکشاؤں کو بنایا، جنگلات، درختوں، دریاؤں، تمام کی تمام نعمتوں کو اس نے انسانوں کے لیے رکھ دیا، اور ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے انسان تیری عظمت یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کو تیرے سامنے مسخر کر دیا ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا مختار ہے۔ لیکن اتنی وسیع اور اس کائنات کو بنانے کے بعد بھی عزیزان محترم، خدا نے کہیں احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں خدا وند عالم احسان فرما رہا ہے، توجہ کیجیے گا، وہ خالق بے نیاز جو اپنی مخلوقات سے محبت رکھتا ہے، جس کا سلسلہ محبت اور عنایت کا ہے، جو فضل رکھتا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی بغیر کسی استحقاق کے عطا کی ہے۔ پنڈال میں موجود افراد میں یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا کوئی حق تھا جس پر خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ اسی جملے کو مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے دعائے کمیل میں سے بیان کیا، یا من بدا خلقی و ذکری و بری و تغذیتی، اے وہ پروردگار کہ جس نے اپنی محبت سے میری خلقت کا آغاز کیا، اگر تو نہ چاہتا تو میں کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا میرا۔ بس ہم سب کا یہ وجود جو اس دنیا میں ہے خدا کی احسان ہے، خدا کی محبت ہے۔ لیکن خدا بند عالم نے قرآن کریم میں جس چیز کو ہم انسانوں پر، مخصوصاً مومنوں پر احسان قرار دیا، وہ یہی اپنے حبیب کی بے عزت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک خداوند عالم نے احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ جب ان کے درمیان میں سے ہی ایک نبی کو مبعوث کیا۔ کیوں یہ احسان ہے؟ اس لیے کہ نبی اس زمانے میں مبعوث ہوا کہ جب انسان اقدار سے نابلد تھا، وہ نبی اس زمانے میں مبعوث ہوا کہ جب عورت سے وجود پانے والا مرد اپنے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو ننگو آر سمجھتا تھا۔ یہ اس لیے احسان ہے پروردگار عالم کا کہ وہ نبی اس زمانے میں مبعوث ہوا کہ جب جہالت کا دور دورہ تھا، مطلق تاریکیاں تھیں، انسان کہ جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ انسان اپنی حیثیت سے ناواقف تھا۔ ایک ایک بھیڑ اور بکری کے اوپر کئی کئی انسانوں کا قتل ہو جایا کرتا تھا، قبائل آپس میں دست و گربان تھے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اس نبی نے آنے کے بعد انسان کو انسان ہونے کا احساس دلایا۔ اس عنوان سے اس یوم مصطفیٰ کا جو عنوان ہے وہ محسن انسانیت ہے۔ خداوند عالم کا بلا شک و شبہ انسانیت پر احسان ہے کہ اس نے حبیب خاتم الانبیاء کو نبی بنا کر ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نبی مرسل کی امت میں سے قرار دیا۔ بس عزیزوں، دعا یہ کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ نبی مرسل ہم کو بے عنوان امتی قبول بھی فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا کہ قیامت میں شکایت کریں گے کہ پروردگار، میری اس قوم نے جو کتاب ہدایت میں دے کر آیا تھا اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کتاب ہدایت کو چھوڑنے کے بعد دوسروں سے، بڑی طاقتوں سے اپنی زندگی کی ہدایات لے کر توقع یہ رکھتے تھے کہ مجھے اپنے آپ کو میرا امتی قرار دیں گے، توقع یہ رکھتے تھے کہ کل قیامت کے دن شفاعت میری حاصل کریں گے، زندگی اجنبیوں کے دستور پر گزارنے والا کیسے رسول کی شفاعت کی طلب رکھ سکتا ہے جس نے رسول کے راستے پر قدم نہ رکھا ہو۔ عزیزوں، ہماری اور آپ کی کوتاہی کے سبب دین اسلام کو ایک بیکورڈ دین تصور کیا جانے لگا ہے، ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو جیسا کہ انہوں نے دی تھی ویسے ہم نے معاشرے میں نہیں پھیلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، مخصوصاً لبرل افراد، سیکولر افراد، یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں زمانے کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے برعکس ہے، آج جو لوگ فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں، حقوق نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، فیمنزم کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے 1400 سال پہلے جو عزت اور تکریم خاتون کو عورت کو دین اسلام نے رسول اللہ کی زبانی عطا کی, ایسی عزت اور تکریم کبھی کسی مذہب نے عطا نہیں کی. یہ عزت اور تکریم کی بلندی تھی کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کے استقبال میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ عزت اور تکریم کی بلندی ہے کہ رسول اللہ امام علی علیہ السلام کو گھر میں کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور کام کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, علی چاہتے ہو میں تمہیں تمہارا اس کام کا اجر بیان کروں کہ جو تم اپنی زوجہ کا ساتھ دے رہے ہو؟ رسول اللہ سے امام علی بیان کرتے ہیں, آپ فرمائیے. رسول اللہ کہتے ہیں اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں شہدا کے برابر اجر ہے خدا کی بارگاہ میں. خداوند عالم نے عزت و تکریم کے جو معیارات ایک خاتون کو دیے, ماں اس کو بے عنوان, ایک عورت کو بے عنوان ماں جب خداوند عالم کے رسول نے پہچانوایا تو کیا فرمایا؟ الجنت و تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں تلے. ماں کون ہے؟ عورت ہے. بس توجہ کیجئے گا عزیزوں, خداوند عالم نے احسان کیا اس امت کے اوپر کہ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جس کا کام ان کے نفسوں کا تزکیہ ہے, آیات کی تلاوت ہے, کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے, اور اس نبی کے آنے سے پہلے اور اس کی تعلیمات سے پہلے یہ معاشرہ کھلی گمراہی کا شکار تھا. آئیے عزیزوں, جتنا ہمارے پاس وقت ہے اسی وقت کے اندر تھوڑا سا اس زمانے کے کچھ حالات, اسی کو جب حبشہ میں مسلمانوں کا گروہ ہجرت کر کے گیا مظالم سے بچنے کے لیے, رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کی, اس ہجرت کے اندر حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کلیدی کردار ادا کیا, سربراہی کی اس امت کے اس گروہ کی ٹکڑے کی جو حبشہ کی طرف گیا. جب حبشہ میں نجاشی کے پاس پہنچا یہ گروہ اور وہاں نجاشی نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا, پوچھا کہ تم پر کیوں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے. کیا اس اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے؟ اگر وہ ایک دین ہے تو قبیلہ عرب کے اندر, جزیرۃ العرب کے اندر بہت سے ادیان ہیں, بہت سے عقائد ہیں, ایک نئے دین کے آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جعفر ابن ابی طالب نے جواب دیا کہ چونکہ یہ آنے والا دین بت پرستی کی نفی کرتا ہے, یہ آنے والا دین اس کائنات کے ایک منبع اور مرکز کی بات کرتا ہے, یہ آنے والا دین انسانوں کی برابری کی بات کرتا ہے, اسی وجہ سے یہ دین قابل قبول نہیں, اسی لیے اس کی وجہ سے ہم پر ظلم و مظالم کیے گئے. جن الفاظ میں جعفر ابن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے بیان کیا, میں وہ چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. خدا نے نبی بعثت نبی اکرم کو احسان سے تعبیر کیا, اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ کے سامنے بیان کرتے ہیں جعفر ابن ابی طالب, اے بادشاہ, ہم جاہل لوگ تھے, بت پرستی کیا کرتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے اور صلہ رحم نہیں کرتے تھے, ہمسایوں کے حقوق کو بھلا بیٹھے تھے. یہاں پر ایک نقطے کو بیان کر دوں بریکٹ کے اندر عزیزوں, ان حالات کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے آج بھی یہی کچھ حالات ہیں, برائیوں کا ارتکاب, مردار کا کھانا, ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں جو کچھ دیا جاتا ہے بس جو کچھ بھی باہر سے آ جاتا ہے ہم خود بھی کھا لیتے ہیں, بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں, جو کچھ بھی چائنا سے بن کر آتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کس مذہب کے لوگ ہیں, ہمیں معلوم ہے اسلام نے ذبیحے کا ایک اصول دیا ہے, ہمیں معلوم ہے حلال اور حرام ہے, لیکن جو کچھ بھی ہمیں میسر آ جاتا ہے انفارچونیٹلی ہم بغیر تحقیق کے اسے کھا لیتے ہیں, یہی حالات شاید آج بھی ہیں. صلہ رحم حبشہ میں بیان کر رہے ہیں جعفر ابن ابی طالب کہ ہمارے دور جاہلیت کی خصوصیت یہ تھی, صلہ رحم نہیں تھا, آج بھی آپ کو یہ خصوصیات اپنے معاشرے میں نظر آئیں گی, برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے, ہمسایوں کے حقوق کو بھلا بیٹھے تھے. یقینی طور پر آج بھی ایسا ہی ہے, پڑوس میں رہنے والا انسان کس مشکل میں ہے اکثریت کو اس کی خبر نہیں ہوتی. وہ زمانہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی پڑوسی آیا کرتا تھا تو اہل محلہ اس کے لیے, اگر کسی جگہ سے آتا تھا اپنا گھر شفٹ کیا کرتا تھا تو اہل محلہ اس کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنا کے لے جاتے تھے, اس کو کہتے تھے کہ آج آپ کو کھانا بنانے کی زحمت نہیں کرنی چونکہ آپ کاموں میں لگے ہوئے ہیں, گھر کی شفٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے, ہم آپ کو کھانا دیں گے. یہ ہوتا تھا ماحول, یہ بچوں کے لیے شاید واقف بھی نہ ہو ان چیزوں سے, یہ اقدار تھی ہمارے معاشرے میں. انفارچونیٹلی ہمیں تقسیم در تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار کر ہماری ان تمام اقدار کو پامال کر دیا گیا. ہم بغیر کسی تعصب کے آنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ابھی افسوس یہ کہ ہمیں تقسیم در تقسیم کا جو عمل گزارا گیا اس میں بانٹا گیا, ہمیں یا اردو بولنے والا یا پنجابی یا پٹھان یا سندھی یا بلوچی یا مہاجر جس کے اندر تقسیم کیا گیا, اور جو رہی کئی بچی کسر تھی اس کو دینی نام پر ختم کر دیا گیا کہ فلاں کا ساتھ نہیں دو, فلاں کے پاس نہیں کھڑے ہو. عزیزوں توجہ کیجئے گا, ہم نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ہم نے اپنے بچپن میں ہمسایوں کے حقوق کو بھلا بیٹھے تھے. کہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ حبشہ میں, جعفر ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں, اور پھر بیان کر رہے ہیں کہ رسول نے آ کر کیا کام کیا, یوم مصطفیٰ میں پیغام لینا ہے. اگر رسول اللہ نے آ کر ان چیزوں کی اصلاح کی تھی تو ایک سوال بنتا ہے اس پنڈال میں موجود تمام افراد سے, آیا میں بھی انہی اقدار پر ویلیوز پر آج باقی ہوں کہ جس کی خاطر جعفر ابن ابی طالب اور مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کو حبشہ کی طرف جانا پڑا تھا؟ آیا وہ ویلیوز ہمارے درمیان آج زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہمارے طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جایا کرتے تھے, طاقتور لوگوں کا بول بولا تھا, حکمران طاقتور ہوتے تھے, طاقت انہی کے پاس ہوتی تھی. آج بھی جو طاقتور ہے قانون اس کی مٹھی میں, آج بھی جو طاقتور ہے تمام کے تمام ملکی وسائل ہوں اس کے ہاتھ میں ہیں, طاقتور کمزوروں کو کھا جایا کرتے تھے. ہم اسی انداز سے زندگی گزار رہے تھے کہ خدا نے ہمارے درمیان میں ایک رسول کا انتخاب کیا, ایسا رسول کہ ہم اس کے اصل و نسب والا اور سچائی اور پاکیزگی کے ساتھ اسے پہچانتے تھے. وہ تھا یتیم عبداللہ, لیکن جب اس نے آ کر اعلان کیا تو ہم میں سے کوئی اس کے کردار کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکا, ہم میں سے کوئی اس کی صداقت اور سچائی کا انکار نہیں کر سکا. اس نے دور جہالت میں رہتے ہوئے جہاں اقدار مٹ چکی تھی وہاں امین اور امانت دار ہونے کا لقب پایا تھا. جو ویلیوز سے ناآشنا لوگ تھے وہ اس کو امین کہا کرتے تھے. ہم اس کے اصل و نسب والا اور سچائی اور پاکیز کے ساتھ اسے پہچانتے تھے. اس نے ہمیں حق کی پرستش کی دعوت دی اور لکڑی پتھر وغیرہ کی پرستش سے روکا. اس نے ہمیں گفتگو میں سچائی, امانت کی ادائیگی, صلہ رحم, پڑوسیوں کا خیال رکھنے اور جنگ و برائیوں سے پرہیز کی دعوت دی. یہ دعوت تھی جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ قائم ہوا. السیرت النبویہ ابن کثیر سے اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا. یعنی مختصر الفاظ میں جناب جعفر ابن ابی طالب نے بیان کی وہ حالت کہ جس کے حالت کے اندر اسلام آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور معاشرے کو قائم کیا, اور اس معاشرے کے اندر جن اچھائیوں کو رکھا, آج یہ معاشرہ, ہمارا معاشرہ بھی ان اچھائیوں کا شدت کے ساتھ محتاج ہے. عزیزوں شاید 10 منٹ میرے پاس یا 15 منٹ اور بچے ہوں گے, اس میں بنیادی چیزوں کو بیان کر دوں. انسانی معاشرے کی کچھ بنیاد ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قیام فرمایا وہ سوسائٹی, وہ معاشرہ ان انسانی بنیادوں سے خالی تھا. 3 بنیادوں کا تذکرہ رسول جعفریان نے اپنی کتاب سیرت النبی میں کیا, اسی سے بیان کرتا ہوں. پہلا خلا, ویکیوم, جو ایک انسانی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس میں پہلا خلا عقیدے کا ہوتا ہے, نظریے کا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ انسان رہ رہے ہوں لیکن ایک درست, صحیح, سالم عقیدہ اور نظریہ نہ ہو تو یہ معاشرہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے. عقیدہ, نظریہ انسانوں کو آگے بڑھاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات نظریہ ہی غلط ہو. مثال کے طور پہ کمیونزم ایک نظریہ ہے, امپیریلزم ایک نظریہ ہے, سوشلزم ایک نظریہ ہے, لیکن آیا ان نظریات کے اندر اتنی طاقت ہے, صلاحیت ہے کہ یہ انسانی معاشرے کو لے کر چل سکیں؟ ہم بے عنوان مسلمان تعصب کے بغیر یہ بات کرتے ہیں کہ کسی اور نظام میں سوائے اسلام کی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسانی معاشرے کو ہر جہت سے ترقی کی راہوں سے ہموار کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اس کلیم کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے. انسان کسی بھی چیز کو قبول کرے قرآن کے مطابق, قرآن خداوند عالم کی کتاب ہے, قرآن کو خداوند عالم نے نازل فرمایا, من لدن علیم حکیم, لیکن اسی قرآن کے بارے میں خدا نے نہیں کہا اسے آنکھیں بند کر کے مان لو چونکہ میں نے نازل کر دیا بس. نہیں, خدا نے کہا اس قرآن میں غور کرو, اس قرآن میں فکر کرو. اس قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنے والوں کو خدا نے کہا فلم تکون تعقلون, کیا تم غور و فکر نہیں کر سکتے تھے؟ لعلکم تعقلون, شاید تم غور کر لو, تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا جو کتاب خود نازل کر رہا ہے نہیں کہہ رہا اس کو ایسے ہی مان لو, کہہ رہا غور کرو, فکر کرو, اپنی عقل کو کھولو. تمہارا امتیاز تمام مخلوقات کے اوپر یہ ہے کہ تم صاحب عقل ہو. تمام مخلوقات کے اوپر اگر انسان کو اشرفیت عطا کی گئی, شرافت عطا کی گئی, تو شرافت کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ علم الآدم اسماء کلہ, آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی, علم, معرفت, شعور, فکر, تدبر, سوچنا, یہ انسانی خصوصیات ہیں. افسوس یہ کہ ہمارا معاشرہ سوچتا نہیں ہے. اسی لیے ہم تعصب در تعصب میں پڑھتے چلے جاتے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ البصیر من سمع فتفکر. بصیر وہ ہے, صاحب فراست وہ ہے کہ جب کوئی بات سنتا ہے تو غور کرتا ہے, سنتے ہی عمل نہیں کرتا, ریئیکشنری نہیں ہوتا ایک مومن اور ایک مسلمان. بس جو خلا اس معاشرے میں موجود تھا, ایک خلا عقیدے کا خلا تھا, درست نظریے کا خلا تھا, وہاں درست بنیادوں پر عقائد موجود نہیں تھے. اسی لیے بت پرستی کا بازار گرم تھا. بت پرستی, اس کو ظاہری سی چیز کے ذریعے سے بھی انسان سوچ سکتا تھا کہ یہ بت جس کو میں اپنے ہی ہاتھوں سے بنا رہا ہوں, آیا یہ بت میرا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیز تھی جس کو خدا دعوت دے رہا تھا, لیکن انسانوں نے نہیں سوچا. اسی کے بارے میں قرآن نے دعوت دی, آیات بیان کی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 3, واتخذوا من دونه آلہا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. یہ اللہ کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں. ان معبودوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی شے کو خلق نہیں کر سکتے, اور وہ تو خود بنائے گئے ہیں, انہیں خود ہاتھوں سے بنایا گیا. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور یہ جو بنائے گئے بت ہیں یہ اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, نہ یہ اپنی موت, نہ اپنی حیات, اور نہ روز مبعث محشور ہونے کے قابل ہیں. خداوند عالم نے ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے ذریعے سے اس معاشرے کو متوجہ کیا. پہلا عقیدتی خلا تھا, رسول اللہ نے آ کر اس خلا کو توحید کے نظریے کے ذریعے سے پر کیا. اس کائنات میں جو موجود خلا تھا, اس معاشرے کے اندر جو خلا تھا, عقیدے کا خلا تھا, ویکیوم تھا. لوگ بت پرستی پر تھے. جو تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھنے کے شوقین افراد ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بت پرستی بھی ایک باقاعدہ دین نہیں تھی, یہ پیچھے سے ایک رسم بنی تھی. اسی حجاز کے اندر توحید موجود تھی پہلے زمانے کے اندر. وہ آہستہ آہستہ توحیدی معاشرہ بت پرستی کے اندر چلتا چلا گیا. کیسے توحیدی معاشرہ بت پرستی میں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ معاشرے کے اثر کو قبول کرنا ہے. میرے پاس وقت انتہائی کم ہے, اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ کی قوم کی ہے. حضرت موسیٰ خداوند عالم کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر نکلے. جب اپنی قوم کو لے کر نکلے, دریائے نیل سے گزر کر گئے, دریائے نیل سے آگے بڑھ گئے, اور جب دریائے نیل کے دوسری طرف پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد اس قوم کا گزر ایک بستی سے ہوا, اور جب اس بستی سے اس قوم کا گزر ہوا تو وہاں حضرت دیکھا اس قوم نے کہ بت بنے ہوئے ہیں, ان بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے. سب مل کے درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اگر بلند آواز سے درود پڑھ دیں گے تو محفل بس. عزیزوں, یہ خلا کیسے وجود میں آیا, عقیدہ کیسے خراب ہو جاتا ہے, توحیدی معاشرہ بھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے, اس لیے کہ ماحول کا اثر لیتا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نکلی, دریائے نیل سے نکل گئی. حضرت موسیٰ کی قوم وہ ہے کہ جس پر خدا نے من و سلوہ کو نازل کیا, فرعون سے نجات دی, اس قوم کو نعمتوں میں خدا نے رکھا. اب اس قوم کا سر تو سجدہ الہی سے کبھی اٹھنا نہیں چاہیے تھا. اس قوم کی معرفت تو بہت مضبوط ہونی چاہیے تھی, اس کی توحید تو اپنے کمال پر ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جو معجزہ میں اور آپ قرآن میں آج پڑھ رہے ہیں کہ دریائے نیل سے خدا نے راستہ دیا, یہ قوم اس معجزے سے گزری ہے. اس قوم کی خاطر یہ معجزہ کیا گیا, لیکن یہی قوم جب ایک ماحول میں پہنچی, بت پرستی کا ماحول, رنگ برنگے بت وہاں پر ہیں, طرح طرح کے قدآور بت ہیں, حضرت موسیٰ سے اس قوم نے کہا, یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہیں ایسے ہی معبود ہمارے لیے بھی لے کر آ جاؤ. ہمیں بھی یہی معبود چاہیے جو نظر آنے والے ہوں, خوبصورت ہوں, دیو ہیکل ہوں, جن کی قد قامت ہو, جن کا رنگ و روپ ہو. حضرت موسیٰ نے کہا, قال انکم قوم تجہلون, تم انتہائی جاہل قوم ہو, تم معرفت کے بعد اس ہلاکت تک جا رہے ہو. خدا نے تمہیں توحید کے ذریعے سے نجات عطا کی. بس سوچو کیجیے گا, وہ معاشرہ تھا وہاں, رسول اللہ نے اسی بت پرستی کے خلا کو, اسی عقیدے کے خلا کو پر کیا توحید کی ناب بحثوں کے ساتھ, توحید کا پیغام دیا کائنات کے خالق کے ساتھ, اس کی مخلوق کے رابطے کو بحال کرنے کا کام رسول اللہ نے انجام دیا. یہ احسان ہے خداوند عالم کا مومنوں کے اوپر, جس کو خدا نے کہا احسان جتا رہا ہوں, میرا احسان ماننا کہ میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا. تم جہالتوں میں پڑے ہوئے تھے, خداوند عالم نے اسی نبی کے ذریعے سے تمہیں خداوند عالم سے وصل ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. توجہ کیجیے گا. دوسرا نقطہ, قانونی خلا. چونکہ معاشرہ بت پرستی کا تھا, زور, زبردستی, جبر, طاقت, انہی چیزوں کے اوپر معاشرہ قائم تھا, لہذا رسول اللہ نے وہاں پر قانون کا خلا تھا, قانون نہیں تھا, اسی لیے برابری نہیں تھی, اسی لیے حقوق کا خیال نہیں تھا. جس کی طاقت اسی کے پاس اختیار, جس کی طاقت اسی کا دائرہ کار وسیع تر ہوتا چلا جاتا تھا. رسول اللہ نے آ کر اللہ کے حکم سے قانون وضع کیا, اور یہ قانون اس لیے وضع ہوا کہ انسانی معاشرہ قانون کے بغیر نہیں رہ سکتا. آج ہمارے یہاں بھی لا قانونیت کا بول والا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ظلم و ستم اور فساد ہے عزیزوں, وہ اس لیے کہ قانون کتابوں میں موجود ہے, عملی طور پر ہم قانون سے بہت دور ہیں. قانون وہ ہے کہ جو اسلام نے قانون دیا, کہ جب امام علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں ان کے خلاف کسی ایک شخص نے ایک مقدمہ دائر کیا, تو اپنے دور خلافت میں بعنوان خلیفہ موجود ہیں, لیکن جب بات اس پر آ گئی, ایک مسئلے پر آ گئی, کسی شخص نے ان کے خلاف ایک مقدمہ کیا کہ جو فلاں چیز ہے وہ امام علی کی, ان کے پاس جو ہے وہ میری ہے, ایک مقدمہ دائر ہوا, قاضی کے پاس جانا پڑا, حاکم وقت ہیں, خلیفہ رسول ہیں, حاکم وقت ہونے کے باوجود آئے قاضی کے پاس, قاضی نے اٹھ کر احترام کرنا چاہا جو امام علی کی شان کے مطابق تھا, امام علی علیہ السلام نے اس کو ٹوک دیا کہ اس وقت میں تیرے پاس بے عنوان ایک شاکی آیا ہوں, میرے خلاف ایک شکایت کی گئی ہے, تو یہ جو الگ سے احترام میرا دے رہا ہے, تو جس نے میرے خلاف شکایت کی ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, تو اس وقت اضافی احترام نہ کر میرا. امام علی نے اپنے آپ کو برابر رکھا, حاکم وقت تھے, خلیفہ وقت تھے, لیکن برابر رکھا. ایسا قانون آپ کو اپنے معاشرے میں کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کچھ پاکستان کے اندر فساد ہے, اس فساد کی ایک وجہ یہ کہ یہ قانون نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہی ہے جس کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, قانون اس کی کھیتی ہے. بس رسول اللہ نے اس معاشرے کے اندر قانونی خلا کو پورا کیا, خدا کا بتائے ہوا قانون جس میں خداوند عالم نے بیان کیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, مالدار کو فقیر پر, عرب کو عجم پر کوئی فوقیت نہیں ہے. واحد معیار اگر برتری کا چاہتے ہو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو جس کا خدا سے پرہیز, خداوند عالم سے خوف زیادہ ہے, وہی خدا کی بارگاہ میں مکرم تر ہے. یہ قانون دیا رسول اللہ نے, برابری کا قانون دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم آج موجود ہیں, محسن انسانیت اس عنوان ہے ہمارا آج کا. عزیز رسول اللہ کی حیات کے اندر یہ بات جا کر آپ دیکھیں گے, تاریخی کتابوں میں, طالب علم ساتھیوں سے کہوں گا ضرور پڑھا کریں سیرت رسول کو. ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بل گیٹس سے متاثر ہیں, اس کی لائف ہسٹری بھی پڑھ لیجئے کہ کیسے کامیاب ہوا ہے. آپ کسی اور سے بھی متاثر ہیں, پڑھیے, مسئلہ نہیں ہے. اسلام کبھی بھی کسی بھی علمی راستے کو نہیں روکتا ہے, اسلام کی خصوصیت ہے, اسلام کے اندر اتنی جامعیت ہے, اسلام کو معلوم ہے کہ پڑھنے والا کسی بھی جگہ سے جا کر پڑھے گا, اگر اسلام کو صحیح سے سیکھا ہوگا تو کبھی بھی کسی اور راستے پہ نہیں جائے گا. ہمارے یہاں سکھایا گیا, امام علی نے بیان کیا, خذ الحکمہ ولو بالمنافق, منافق سے بھی حکمت مل رہی ہو لے لو, کیونکہ حکمت مومن کی میراث ہے, علم مومن کی میراث ہے. جس کو بھی پڑھنا ہے پڑھیے. آپ کی نگاہ میں دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کے سفر کو, ان کی زندگی نامے کو پڑھیے, آگے بڑھیے, مگر اس یقین کے ساتھ رسول اللہ کی حیات کو بھی پڑھیے کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو ایک مکمل شخصیت بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے, یہ وہ شخصیت ہے جو ہر زمانے کے اعتبار سے آپ کو رہنمائی کر سکتی ہے. بس رسول اللہ نے آنے کے بعد کیا سیرت تھی رسول اللہ کی, باہر سے آنے والا آیا کرتا تھا, رسول اللہ کا تذکرہ سن کر آتا تھا کہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اس نے اعلان نبوت کیا. اب اپنے ذہن میں تصور لے کر آتا تھا کہ جب یہ نبی ہیں یقیناً لوگوں کی اوپر ان کی حکمرانی ہوگی, یقیناً ان کا رویہ, ان کا سلیقہ, ان کا بود و باش عام لوگوں سے مختلف ہوگی. اپنے ذہن میں تصور لے کر آتا تھا کہ جب آؤں گا تو میں دیکھتے ہی پہچان لوں گا محمد کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں گے, لیکن آ کر دیکھ کر انتہائی تعجب میں پڑ جاتا تھا کہ ایک سرکل لگا ہوا ہے, حلقہ بنا ہوا ہے, اسی میں سب بیٹھے ہوئے. اس کو پوچھنا پڑتا تھا, تاریخ کے الفاظ بیان کروں, ایوکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے؟ کیوں پوچھنا پڑتا تھا؟ اس لیے کہ کوئی امتیازی رویہ نہیں تھا, امتیازی سلوک نہیں تھا. اگر سارے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں تو اللہ کا رسول جس کی خاطر کائنات خلق ہوئی, جو صاحب لولاک ہے, لولاک علامہ خلقت الافلاک ہے, حبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا, کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا, جس کے قدموں کی دھول یہ کائنات ہے, لیکن وہی اللہ کا نبی سب کے ساتھ برابر بیٹھا ہوتا, کوئی امتیازی سلوک نہیں. اگر کسی کے قدموں کے نیچے چٹائی نہیں ہے تو رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے بھی نہیں, اگر کسی کے قدموں کے نیچے حسیر اور دری نہیں ہے رسول اللہ کے قدموں کے نیچے بھی نہیں. وہ واقعہ کیوں ہم بھول جائیں گے کہ جب رسول اللہ اپنے افراد کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں, دوران سفر پڑاؤ ہوا, ایک جگہ پہ ٹھہرنے کا مقام آیا, اللہ کے رسول ٹھہرے, قافلے کے لوگوں نے تیاری شروع کی, کسی نے کھانا بنانے کا اہتمام کیا, کسی نے دوسری چیزوں کا اہتمام کیا, اللہ کے رسول بھی صحرا میں ایک طرف چلنے لگے. اصحاب نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ کہا یہاں پہ ٹھہراؤ ہے, پڑاؤ ڈالا ہے, یہاں ابھی کچھ دیر میں کھانا بنایا جائے گا. ہر شخص نے اپنے ذمے کام لیا ہے, میں جانے کے بعد یہاں سے لکڑیاں جمع کر رہا ہوں. بس عزیز, رسول اللہ نے اپنے ذمے کام لیا, جانے کے بعد لکڑیوں کو جمع کیا. اصحاب نے کہا, اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے, اب ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتے ہیں, ایک مقام ہے, ہم نے آپ کی وجہ سے ہدایت حاصل کی. اللہ کے رسول نے جواب دیا, خدا اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنا بوجھ کسی دوسرے کے کاندھوں پر ڈال دے. جب میں یہاں موجود ہوں میں بھی کھانے میں حصہ لوں گا, میں بھی کھانا کھاؤں گا, کیسے ممکن ہے کہ سارے افراد تو کام کریں میں اپنے لیے کوئی کام نہ لوں؟ عزیز جوانوں, یہ رسول اللہ کا کردار ہے. رسول اللہ نے تو پھیلی پنے کو پسند نہیں کیا, اپنا بوجھ کسی پہ ڈالنے کو. بس آخری خصوصیت, رسول اللہ نے جس معاشرے کو قائم کیا قانونی خلا تھا, وہ قانون دیا مساوات برابری کا قانون, اور اس کے بعد اخلاقی خلا تھا, وہ معاشرہ اخلاق سے عاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر اس اخلاق کی بنیاد ڈالی کہ جس اخلاق کے ذریعے سے دوسرے انسان کافر بت پرست رسول اللہ کے دین کی طرف آنا شروع ہو گئے. اخلاق کے ذریعے سے رسول اللہ کا اپنا فرمانا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یہ رسول اللہ کا اخلاق حسنا ہے, رسول اللہ کی تاریخ کے اندر اخلاق ہے یہ کہ اللہ کا رسول امام علی کے مطابق طبیب دوار تھا, ایک ایسا طبیب جو گھوم گھوم کر لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا, یعنی اپنا مطب بنا کر ایک جگہ بیٹھے نہیں رسول اللہ, گھوم گھوم کر علاج کیا, جگہ جگہ جا کر معاشرے کے اندر جو انسان مستضعف نظر آیا, جو انسان فکری طور پر استضعاف کا شکار نظر آیا, اللہ کے رسول نے اس کے استضعاف فکری کو برطرف کیا, اس کو خداوند عالم سے متصل کر دیا. رسول اللہ کا اخلاق حسنا ہے کہ ان کے اوپر کوڑا پھینکنے والی خاتون رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی. رسول اللہ کا اخلاق ہے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ جاہل عرب معاشرہ رسول اللہ کے دین کی حقانیت کی طرف آ گیا. وقت نماز بھی ہو گیا, ہمارا وقت بھی ختم ہوا. عزیزوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خداوند عالم نے مؤمنوں پر احسان فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت 164 کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں عزیزوں کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا ہے, جو افضل الانبیاء ہیں, افضل الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, لیکن یقیناً اس امتی ہونے کے سوالات بھی ہیں. افضلیت اگر کسی جگہ دی جاتی ہے تو اسی کے اعتبار سے ذمہ داری بھی دی جاتی ہے. اگر رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت قیامت تک رسول کی راہ پر چلنے کی پابند ہے. رسول اللہ کا بتایا ہوا دین اگر نافذ ہوگا تو معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا, اور یہی اللہ کے رسول کے دین کا پھیلاؤ پوری دنیا پر ہونا ہے, جس کا وعدہ قرآن کریم میں خدا نے تین جگہوں پر دیا ہے. آخری چیز بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں, خداوند عالم نے قرآن کریم میں تین جگہوں پر ایک ہی آیت کے ذریعے سے ایک ہی پیغام دیا ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند عالم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, اور اسی نبی کا دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا, چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اپنے آپ سے سوال پوچھے ہر مسلمان کہ خدا کا وعدہ ابھی تک تو پورا نہیں ہوا, کب ہوگا؟ اسی کے لیے ہمیں نوید دی گئی ہے امام مہدی کی, جو کتاب برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی جن کا تذکرہ ہے, بے عنوان امام مہدی ہے. ہمارے پاس اتحاد کے لیے بہت ساری چیزیں, رسول اللہ موجود ہیں, امام مہدی کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے, ان کا ذکر موجود ہے, بے عنوان امام مہدی, برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں میں رسول اللہ کی وہ حدیث موجود ہے کہ اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو خدا بند عالم اسے ایک دین کو اتنا طولانی فرما دے گا کہ میری قوم میرے نسل میں سے ایک فرزند آ کر جو ہے اس دنیا پر حکومت کرے گا. خدا کا نظام عادلانہ قائم ہونا ہے, امام مہدی کے ہاتھوں ہونا ہے. ہمارے پاس اتحاد کی بہت ساری چیزیں جن میں سے ایک امام مہدی کا تصور ہے, امام مہدی کا عقیدہ ہے, امام مہدی کی شخصیت ہے. اختلاف پیدا ہونے اور نہ ہونے پر ہے, یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. شخصیت وہی ہے, نجات دہندہ وہی ہے, آنے والا وہی ہے. لہذا امت کو انشاءاللہ خداوند عالم آج کے دور میں مخصوصا جب کہ فلسطین پکار رہا ہے, فلسطین آواز دے رہا ہے, فلسطین کے بچے, فلسطین کی مائیں, فلسطین کے مجاہدین اگرچہ اپنی استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, آج تک تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں تو ان کی کسی نے اتنی زیادہ مدد نہیں کی. اس کے باوجود 70 سال ہو گئے وہ کھڑے ہوئے, پتھروں سے لڑائی شروع کی, آج خداوند عالم نے ان کے ہاتھوں میں طاقت عطا کی, آج خداوند عالم نے ان کو قدرت تک پہنچایا, آج خداوند عالم نے ان کو ہمت عطا کی, اور اس ہمت کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمیں امید بھی ہے اور ہماری خدا سے دعا بھی ہے, خداوند عالم اس لشکر کو باطل پر غلبہ عطا فرمائے انشاءاللہ. خداوند عالم اس وقت کو جلد دکھائے کہ تمام کائنات کے اندر رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہی حکومت کرے, اور اس حکومت عادلانہ میں مجھے اور آپ کو زندگی کی توفیق نصیب ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.